الأصدقاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اللہ تعالیٰ سے حق کے دکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگ کر، اور باطل کو دکھانے کی اور اس سے بچنے کی توفیق مانگ کر کے ہم اپنی اس درس قرآن کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ البروج کا ترجمہ پچھلی کلاس میں مکمل ہو چکا تھا اور آج ہم پیج نمبر 710 سے خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کر رہے ہیں، والیوم 8 معارف القرآن. تو سورۃ البروج کی خلاصہ تفسیر یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے حضرت نے یہاں پر شان نزول پہلے نقل کیا ہے. شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات یا صورتوں کے نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا، کیا وجہ بنی، کیا واقعہ پیش آیا یا کیا تھا ریزن کہ جس کی وجہ سے کہ یہ آیات نازل ہوئیں. تو ان آیات کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ حضرت سورت میں ایک قصے کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے، یعنی جو قصہ ہے وہ تو حدیث مبارکہ کی جو اصح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، صحیح مسلم، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی، تو اس کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا. کاہن اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعے یا نجوم کے آثار کے ذریعے کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتائے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی موجود ہوتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ شیاطین کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا کر کے رکھتے ہیں. شیاطین کا مطلب ہوتا ہے، یعنی شیاطین کا لفظ جو ہے وہ عموماً جنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ شیطان جس کی یہ جمع ہے شیاطین، لفظ شیطان کا مطلب ہوتا ہے سرکش، یعنی بغاوت پر اترا ہوا کوئی شخص، کوئی یعنی کوئی بھی چیز جس جو بغاوت پر اتر آئے، ریبیلیسنس کے اوپر اتر آئے، تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان کا لفظ جنوں کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان جنوں کے لیے کہ جو کہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، اور کافر اپنے کفر کے اندر وہ یعنی شیطان کافر جو ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کے اندر کچھ مومن بھی ہوتے ہیں، ایمان جو لے آتے ہیں، رائٹ، لیکن کافر بھی ہوتے ہیں. تو کافروں کی تعداد شیاطین میں زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں. اور شیاطین کی چونکہ جو ان کی اصل خصلت ہے یا ان کی اصل کمپوزیشن جو ہے وہ آگ سے ہے، ٹھیک ہے، تو آگ کی اس خصلت کے اندر جو ہے نا وہ بھڑکنے کی خصلت زیادہ ہوتی ہے. آگ کی خصلت کی وجہ، یعنی آگ کی وجہ سے بھڑکنے کی خصلت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے اندر ریبیلیسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو شیطان کا لفظ جو ہے وہ عموماً جنوں پر بولا جاتا ہے، لیکن یہ انسانوں میں بھی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بغاوت پر اتر آئے، تو اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے. اور حتیٰ کہ جانوروں میں بھی کوئی اگر بہت بغاوت پر اتر آئے، مالک کی بات بالکل بھی نہ سن رہا ہو، بالکل بھی نہ مان رہا ہو، جیسے گھوڑا فار ایگزامپل کسی کا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ شیطان استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی زبان کے اندر. تو یہاں پر مراد جو ہے وہ یعنی جن ہی ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنوں کے ساتھ خاص طور پر ایک تعلق بناتے ہیں. وہ تعلق بنانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ جنوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینلز اوپن کرتے ہیں. اس کے لیے ان کو یعنی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ جنوں کو پسند ہوتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ یعنی گناہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ شیاطین کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے نجاست بھی جو ہے وہ شیاطین کو اٹیک کرتی ہے. اچھا کوئی مجھے ذرا مجھے بھی ذرا شک ہونے لگا ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے تھے آپ کی کلاس میں, اگر کسی کے پاس ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں تو کچھ پڑھ چکے تھے ذرا بتا دیں تو ہم بھی دوبارہ پھر اس میں وقت نہ لگائیں بلکہ آگے سے پڑھ لیں. نہیں نا, اچھا ٹھیک ہے, وہ خواتین کلاس میں شاید یہ والا ہو چکا ہے اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں. اچھا تو نجاست جو ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں شیاطین کو, ٹھیک ہے. جیسے کسی گھر کے اندر اگر نجاست کی صفائی کا انتظام نہ کیا جا رہا ہو تو پھر شیاطین جو ہے وہ اس گھر کے اندر پھر رچنا بسنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں حدیث مبارکہ سے کہ جس مقام کے اوپر انسان اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس جگہ پر نجاست ہوتی ہے, تو اس مقام پر جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کی یہ دعا یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث شیطانوں سے, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. ٹھیک ہے, اس سے کیا پتہ لگا کہ اس زمانے میں یہ ٹوائلٹس اس طرح کے تو ہوتے نہیں تھے نا, جس طرح سے کہ اب ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں کہ باقاعدہ ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ جس میں کہ آپ دروازہ کھول کر کے انٹر ہوتے ہیں, تو ایسی تو کوئی شکل پہلے ہوتی ہی نہیں تھی. تو لوگ پھر کہاں سے کہاں فارغ ہوتے تھے, پھر آبادی سے بستیوں سے دور جا کر کے فارغ ہوتے تھے, اور وہ دور جو ہے نا جگہ سورٹ آف ڈیزگنیٹڈ ہی سمجھ لیں کہ جی لوگ عموماً ادھر ہی جایا کرتے تھے, جہاں پہ اب ایک اتنا ان کو خیال رکھنا ہوتا تھا کہ اوٹ میں اس طرح سے بیٹھ کر کے فارغ ہوں کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے, تو اس مقام پر پہنچنے سے پہلے یہ والی دعا پڑھتے تھے. تو اس مقام کے اوپر کیا وہ چیز ہوتی تھی کہ جس سے کہ یعنی جس 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 کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا تھا, یہ خدشہ ہوتا تھا کہ وہاں پر خبث اور خبائث موجود ہوں گے, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ نجاست ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو نجاست ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ شیاطین کو اٹریکٹ کرتی ہے, تو ایسے مقامات کے اوپر شیاطین ہوتے ہیں. اب ہمارے گھروں کے اندر یہ کمرے کی شکل کے اندر جو ٹوائلٹس ہیں جو کہ بہت بعد میں بننا شروع ہوئے, صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اس طرح سے گھروں کے اندر باتھ روم بننے شروع ہوئے, پہلے تو ایسا نہیں تھا نا, ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہوا کرتا تھا شہروں کے اندر, تو اگر ہر گھر کے اندر اس قسم کا ہو تو پھر اس کو ڈرین کون کرے گا, اس کو صاف کون کرے گا. تو جب ڈرینیج سسٹم بنے ہوئے, پہلے ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ نالیوں کی شکل میں نہیں تھے بلکہ کچھ ایسے کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے صفائی کرنے والے, جن کو ہمارے یہاں یعنی کیا کہتے ہیں وہ بھنگی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بھنگی پروفیشن پھر ایجاد ہوا کہ گھروں کے اندر ایک ایسا جگہ بن گئی بیت الخلاء جس کو کہتے تھے, یعنی جس کے اندر ایک ہول ہوتا تھا, ایک خلا ہول, ٹھیک ہے, اس خلا کے اندر لوگ پھر اپنی نجاست کو نکالا کرتے تھے, اور پھر وہ جو بھنگی پروفیشن والے لوگ ہوتے تھے وہ وہاں سے اس کو لے کر کے پھر دور آبادی کے پھینک کر کے آیا کرتے تھے. تو یہ اس طریقے سے ٹوائلٹس کا سسٹم بنا گھروں کے اندر بستی کے اندر, اور پھر الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ کر کے جب وہ باقاعدہ نالیوں کا اور ڈرینیج کا سسٹم بنا تو پھر وہ چیز ذرا زیادہ آٹومیٹڈ ہو گئی. وہ تو نجاست سے جو ہے وہ شیاطین اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ ہم جادوگر بھی کہتے ہیں, تو جب یہ شیاطین کے ساتھ رابطہ اپنا بنانا چاہتے ہیں نا, تو وہ اس قسم کی نجاست جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ یعنی بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے جو چیز کرتے ہیں کہ جس سے کہ شیاطین ان کے پاس آئیں اور ان سے جو ہے وہ باقاعدہ دوستی کا تعلق بنائیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں, شاعر اللہ, ٹھیک ہے, شاعر اللہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے, ایک یادگار کا کنیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک تعظیم کا کنیکشن ہوتا ہے, جیسے کہ صفا اور مروہ یہ ایک یادگار ہیں جن کو دیکھ کر کے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, تو صفا اور مروہ تو دو پہاڑ ہیں, ٹھیک ہے, ان یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کیسے بن گئے, ٹھیک ہے, یہ کیسے بن گئے شاعر, کس وجہ سے بنے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کی بیوی اما ہاجرہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی یا چلی تھی, صحیح کری تھی انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدموں کی نسبت سے یا برکت سے ان پہاڑوں کو, مٹی کے پتھر کے پہاڑ کیا حیثیت ہے ان کی, ان کو شاعر اللہ میں تبدیل کر دیا اور اپنے قرآن کے اندر اس سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, تو شاعر اللہ میں پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں, شاعر اللہ کے اندر کعبۃ اللہ جیسی عظمت والی والی مسجد بھی ہو سکتی ہے, اور شاعر اللہ کے اندر اس طرح کی باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو شاعر اللہ ہوتا ہے نا, ان کی تعظیم کون کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی بے حرمتی کون کرتا ہے؟ جو کہ بالکل تقویٰ کے اپوزٹ ہوتے ہیں, بالکل دوسرے ایکسٹریم پر ہوتے ہیں, وہ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو یہ جو جادوگر اور کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان شاعر اللہ کی ایسی بدتعظیمی کرتے ہیں, ایسی ان کے ساتھ جو ہے یعنی ان کو نجاست کے ساتھ ملوث کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نجاست کے ساتھ جب ان کو ملوث کرتے ہیں نا, تو اس چیز سے اللہ کے دشمن شیاطین جو ہیں وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پھر ان کا تعلق بنتا ہے شیاطین کے ساتھ. اور شیاطین سے پھر یہ یعنی کیوں تعلق بناتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ شیاطین جو ہیں وہ اسی یعنی کام میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انسانوں کو نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ شیاطین کا انسانوں کے ساتھ یعنی جس کو کہتے ہیں نا خدا واسطے کا بیر ہے, تو وہ پہلے دن سے جو ہے اس میں قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں ان لوگوں کو برباد کروں گا, ان کا جو بڑا تھا ابلیس. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس ٹرکس ہوتی ہیں کہ جس سے کہ انسانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, ہزاروں سال کی عمریں ہوتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے بڑے پرانے پرانے زمانے بھی دیکھے ہوتے ہیں, بڑی انہوں نے لوگ بھی دیکھے ہوتے ہیں, بڑی انہوں نے چیزیں سیکھی بھی ہوتی ہیں. تو وہ ساری جو نالج ہے وہ ان سے سیکھنے کے لیے یہ کاہن ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نا یہ شیاطین سے جادو بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے کہ انسانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے, کسی بھی طریقے سے کسی بھی شکل کا نقصان پہنچایا جا سکے. تو یہ کاہن کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. تو کاہن جو تھا وہ یعنی بادشاہ جو ہے نا, وہ جیسے ہم نے سنا ہے نا کہ بادشاہ اپنے پاس جو ہے وہ مداری قسم کے لوگ بھی رکھتے تھے, جو کہ اس کو جب وہ بور ہوتا تھا تو ٹیلی ویژن تو زمانے میں ہوتا نہیں تھا, تو مداری قسم کے لوگ جو تھے وہ بادشاہ کا دل بہلایا کرتے تھے. شاعر رکھتے تھے, جن بادشاہوں کو ذرا شعر و شاعری کے ساتھ زیادہ شغف ہوتا تھا تو وہ شاعر رکھتے تھے اپنے دربار کے اندر تاکہ ان کو وہ شعر سنا کر کے بہلا سکیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے درباری جادوگر بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا وہ درباری جادوگر تھا, گویا کہ درباری کاہن تھا. تو اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو, اچھا ایک اور بات یہ کہ نجوم کے آثار, ٹھیک ہے, تو نجوم کے آثار بھی وہی ایک پورا ایک علم ہے, علم نجوم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ستاروں کے جو کمبینیشنز ہیں آسمان کے اوپر, جو ان کے پیٹرنز ہوتے ہیں, تو ان پیٹرنز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پیٹرنز کو ایسے تخلیق کیا ہے کہ ان کے اندر باقاعدہ انفارمیشن چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نالج چھپی ہوئی ہے ان پیٹرنز کے اندر, نالج تو خیر نہیں کہنا چاہیے, انفارمیشن چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پیٹرنز, یہ پیٹرنز بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ پچھلی ہی سورت کے اندر سورت الطارق جو تھی, تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے جس سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے, تو وہ یخرج من بین الصلب والترائب, کہ وہ پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. تو پیٹ اور سینے کے درمیان سے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے جسم سے گویا کہ انفارمیشن اس انسان کی ایکسٹریکٹ کر کے اس ایک باڈی سیل کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں, جس کو سیمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے عورت کی طرف سے ایک باڈی سیل ہوتا ہے جس کو کہ ایگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ایگ اور ایک سیمن کے اندر کیا یعنی پورے کے پورے اس کے وجود کی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کے رکھ دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کس شکل میں رکھی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈی این اے پیٹرنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈی این اے پیٹرنز کی شکل میں وہ ساری انفارمیشن رکھی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور کرنے کے طریقے رکھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ستاروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ستاروں کے پیٹرنز کے اندر بڑی انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس کو علم النجوم کہا جاتا ہے. تو علم النجوم کے ذریعے سے بھی کچھ انڈیکیشن جو ہے نا وہ فیوچر کی معلوم کی جا سکتی ہیں, جن لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ علم النجوم سیکھتے ہیں شیاطین سے, جو کیونکہ شیاطین نے جو ہے وہ پہلے کسی نہ کسی طریقے سے یہ علوم سیکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں ہو سکتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سارا معاملہ چلا تھا اس زمانے میں شیاطین کو کچھ علوم ملے ہوں, تو پھر وہ اب جدی پشتی اپنی اولادوں کے اندر وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ابھی میں یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, بلکہ بہت زیادہ ہی موجود ہیں. ٹھیک ठीक है, जो कि फ्यूचर की बातें प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है ना, और उनकी प्रिडिक्शन जो होती हैं वो हमेशा गलत नहीं होती हैं, बहुत कभी कभी तो बहुत ज्यादा सही निकल आती हैं, ठीक है। लेकिन वो जो प्रिडिक्शन होती हैं ना, ये इसको इल्मुल गैब नहीं कहते, ठीक है ना, ये प्रिडिक्शन होती हैं, ये अटकल इसको कहते हैं इनको, यानी बेसिकली हम अपनी स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते हैं तुक्के लगाना, ठीक है ना। अब तुक्कों के अंदर जो है वो कुछ तुक्के सही भी निकल आते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने अटकल किए होते हैं ना, या प्रेडिक्शन जो की होती हैं, ये इन्होंने यानी कोई खेल में नहीं करी होती हैं, बल्कि अपने इन उलूम को इस्तेमाल करके करी होती हैं। लेकिन इनके उलूम जो होते हैं, इनके अंदर प्रिसिशन नहीं होती, ठीक है, यानी 100% ये ना, ये आपको करेक्ट चीज नहीं बताएंगे, लेकिन 100 बातें बताएंगे, उनमें से 2 बातें सही भी निकल आएंगी, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता कि इनमें से कौन सी बातें सही होने वाली हैं, ठीक है। तो अगर इनकी प्रिडिक्शंस जो हैं, या इनकी जो अटकल वाले मामलात हैं, उनमें से हमें कोई चीज सही होती भी नजर भी आ रही हो ना, तो हमें उनसे मरऊब नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अगर हम उनसे मरऊब हो गए ना कि हाँ वाकई इनके पास तो बड़े जबरदस्त उलूम है, और ये जो है वो इन्होंने ऐसी प्रिडिक्शन कर दी जो कि बिल्कुल जो है वो सही हो गई, तो इससे ना हमारा ईमान और हमारा अकीदा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको बता दूं, आज के दौर के अंदर आप में से कुछ ने सुनी होगी, मुझसे सुनी होगी, या वैसे ही यानी अपने जराये से सुनी होगी। एक कार्टून होता है अमेरिका के अंदर, टीवी चैनल के ऊपर ये कार्टून चलता है, सिम्पसन्स के नाम से, ठीक है। ये सिम्पसन्स जो है ये बच्चों का कार्टून नहीं है, ये बड़ों का कार्टून है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बड़े पॉलिटिक्स के बारे में बातें होती हैं, वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में बातें होती हैं, साइंस के बारे में बातें होती हैं, बहुत सारी इस किस्म की ना, यानी बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें इसके अंदर होती हैं। इस सिम्पसन्स के बारे में बात, यानी ये कंफर्म है, कंफर्म बात है कि इसने प्रिडिक्शंस करी हैं फ्यूचर के बारे में, जो कि 100% दुरुस्त हुई हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बात कही थी सिम्पसन्स कार्टून के अंदर, वो एग्जैक्टली हो गई, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ना कुछ लोग तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, उनको तो परवाह ही नहीं होती, वो तो अपने खाना पीना मजे उड़ाना उसमें इतने मगन होते हैं कि उनको इन सब बातों की फिक्र ही नहीं होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो जरा सोचते हैं कि अच्छा ये कैसे हो गया, फिर जब वो सोचते हैं ना, तो फिर वो ताने बाने बुनने शुरू कर देते हैं, और फिर वो ताने बाने की बुनने के अंदर पे शयातीन जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके दिमाग को। तो इस तरह से ना उनकी जो सोच है वो इस डायरेक्शन में उनको लेके जा सकती है, या शैतान उनकी सोच को इस डायरेक्शन में लेके जा सकता है कि वो उनका अकीदा खराब हो जाए, ठीक है, उनका ईमान खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। सिम्पसन्स कार्टून ही की बात कर रहा हूँ, लेकिन खाली सिम्पसन्स नहीं है, इट्स नॉट जस्ट सिम्पसन्स, सिम्पसन्स के अलावा भी ऐसे शोज वगैरह मौजूद हैं, ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिसके अंदर उन्होंने फ्यूचर की बातें बताई हैं, और वो एज इट इज हुई हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे मशायख को पहले से बातें मालूम थी, और ये सारी चीजें यानी इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन कि ये सब है। लेकिन ये होता कैसे है कि ये लोग जो होते हैं, ये यानी ये इनको हम जो है ना बड़ा यानी मासूम भी समझते हैं ना, ये गोरी चमड़ी हमें वैसी प्यारी लगती है, ठीक है ना, गोरी चमड़ी तो साफ सुथरी लगती है, उसके अंदर कोई खराबी तो हो नहीं सकती है। लेकिन गोरी चमड़ी का हमें ये नहीं पता होता कि ये चाहे गोरे क्यों ना हो, चाहे काले हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन इनके शयातीन क्योंकि काफिर है ना और बागी हैं अल्लाह ताला के, ठीक है, तो इनके यानी इनके मुल्कों के अंदर जादू टोना सिफली आमाल और शयातीन के साथ मिल करके काम करना ये बहुत ज्यादा है, बे इंतहा, यानी हम समझते हैं पाकिस्तान में सारा कुछ होता है ये, ठीक है, और बस है हमारे यहाँ कुछ ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी जो खराबी है पाकिस्तान में खराबी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी, तो जी ये जो ब्रॉयलर मुर्गी खा करके जो है वो बीमारियां, ठीक है ना, तो अब वो ब्रॉयलर मुर्गी खा करके जो बीमारियां होती हैं, तो उनके जहन में क्या बात थी कि ये तो पाकिस्तान में होता है खाली, ठीक है। तो मैंने उनको कहा भाई पाकिस्तान में नहीं होता, ये सारी दुनिया में होता है, जहां जहां ये इस किस्म की ये चीजें हैं, बल्कि हर जगह ये अब चीजें हैं, ठीक है, कि इस तरह से वो हर चीज के अंदर पेस्टिसाइड्स और जो अपने उन्होंने चीजें दाखिल करी हुई हैं, तो इसकी वजह से हर खाने की चीजें मुतासर हुई हुई है, और पूरी दुनिया में मुतासर हुई हुई है, ठीक है। हमने तो ये चीजें जो हैं वो दूसरों से एडॉप्ट करी हैं, ठीक है ना, ये ब्रॉयलर मुर्गी टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तानियों ने को थोड़ी बनाई है, ठीक है, कि यानी वो बैठ करके ये सारे काम कर, हमने तो एडॉप्ट करी है ना इन लोगों से, ہمارا قصور کیا ہے جو کہ بہت بڑا قصور ہے، کوئی چھوٹا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کی اتباع کری ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اتباع جب کرتے ہیں شیطان کی اتباع کریں گے تو پھر شیطان والے حرکتیں کریں گے نا، اور نقصان بھی ہوگا پھر شیطان والا، جس کو جیسے جیسے نقصان شیطان کو ہوں گے ویسے نقصان اتباع کرنے والے کو بھی ہوں گے، تو ہم اتباع کرتے ہیں ان چیزوں کی، اس وجہ سے ہماری یہ ساری برائی ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، رائٹ، نبی علیہ السلام کی سیرت کو، سنت کو چھوڑتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ ہمارا قصور ہے اصل میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہم سمجھتے کیا ہیں ساری برائیاں پاکستان میں اور باہر تو کچھ نہیں ہے، یہ باہر تو سب بڑے اچھے ہیں، وہی گوری چمڑی والا کانسیپٹ ہمارے یہاں، گوری چمڑی برے کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن جادو اور سفلی اعمال شیاطین کے ساتھ تعلق، یہ جتنی زیادہ گوری چمڑی ہے نا اتنا ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ گوری چمڑی کس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ گوری چمڑی بتائیں ذرا، سب سے زیادہ خوبصورت اور گوری چمڑی کس کی ہوتی ہے، سم کلیم دیٹ پریڈکشنز ویئر پلانڈ ناٹ اونلی پریڈکشن بٹ از پلانڈ ناٹ اونلی پریڈکشنز بائی دا، نہیں دیکھیں اتنا ان لوگوں کو نا وہ مت دیں، اتنا ان کو چڑھائیں مت، ٹھیک ہے، کہ یہ گویا کہ نا دنیا چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے دم بدم سے ہو رہا ہے، اتنا بھی مت چڑھائیں، ٹھیک ہے، یہ بہرحال شیطان جو ہے نا وہ چاہے جتنا ہی حرکتیں کر لے لیکن وہ خدا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، تو فیوچر جو ہے نا وہ ہے خدائی کے ہاتھ میں، یہ پلاننگ کر کے نا اس طریقے سے ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے، یہ کرتے کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن ایک حد تک ہی ان کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پلاننگ بہت کرتے ہیں لوگ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو ٹھپ بھی کر دیتے ہیں، بہرحال یہ اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کے تکے جو ہے نا وہ جو انہوں نے شیاطین کے ساتھ کیے ہوتے ہیں تو ان میں سے چند چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کسی نہ کسی مصلحت سے کرنا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ چیزیں کچھ سامنے بھی آ جاتی ہیں ان کی، کیا مسلمانوں کو نجومیوں کی باتوں پر کان بھی دھرنا چاہیے، نجومیوں کے پاس علم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس علم کے اندر جو ہے وہ پریسیشن نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ غلط باتیں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ علم جو ہے وہ علم جو ہے نا وہ ہمارے لیے آزمائش بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس علم کی طرف کان دھرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس علم کو کان دھرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر کے جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے، مجھے کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، یا مجھے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی کوششوں کو کس راستے پہ ڈالنا چاہیے اپنی کوششوں کو، ٹھیک ہے، تو اگر یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوگا، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ، یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس علم ہے نہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، شیاطین سے انہوں نے تعلق بنایا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، حرام کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی کفر اور گناہ کبیرہ اس میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہے نا کہ ہم کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو یہ آزمائش ہے کہ جی فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر، جیسے سور کے گوشت میں فائدہ نظر آتا ہے، شراب کے اندر فائدہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اس فائدے کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ پر توکل رکھنا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ مسلمان کا کام ہے، اور اس کے اوپر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے، تو اگنور کرنا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی اخبار میں کوئی خبر پڑی ہوئی ہے تو اس کو اگنور کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا اگر پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کو یہ اس استحضار کے ساتھ پڑھنا کہ یہ حرام ہے اور اس چیز کی طرف میں یعنی اس کی بیسس پر میں اپنی زندگی کو نہیں چلاؤں گا، ٹھیک ہے، میں نے چلانا جو ہے وہ شریعت کی گائیڈنس میں ہی چلانا ہے، میں نے ان کی گائیڈنس میں نہیں چلانا ہے، یہ کل کو کس کی حکومت بننے والی ہے اور کس کی حکومت نہیں بننے والی، بھائی ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو کہ کس کی حکومت بننے والی ہے، بٹ ہو وی کین ناٹ ٹیک دیٹ روٹ، ٹھیک ہے، ہمیں منع ہے، حرام ہے یہ، تو بہرحال گوری چمڑی کا پوچھ رہا تھا، آپ سے کسی نے جواب نہیں دیا کہ سب سے پیاری اور گوری چمڑی کس کی ہوتی ہے، رشین سی، اچھا آپ کو رشین زیادہ پسند ہے، नहीं उनकी भी नहीं होती है, उनकी भी बड़ी झुलसी हुई होती है, झुलसी जिसको कहते हैं ना जली हुई जैसे, ठीक है, ये होती है जो यहूदियों की, अरब्स, अरब्स की सबकी तो नहीं होती है, वेरी अरब्स नहीं, अरब्स में तो हर किस्म के लोग होते हैं, मतलब सारे गोरे को थोड़ी होते हैं अरब्स में, ये सारे जो है ना, जो सारे गोरे होते हैं ये जो हैं ये यहूदी होते हैं, यहूदी ज्यूस, ठीक है, इनकी जितनी प्योर स्किन होती है ना जितनी, लेकिन अंदर से गंदे, गंदगी के अंदर ये जो जादू टोना है और शयातीन के साथ ताल्लुक है, इनके अंदर सबसे आगे कौन होते हैं, ये यहूदी ही होते हैं, ठीक है, तो इनके उलूम जो है ना वो फिर ये जादूगर लोग जो हैं वो सीखते हैं, और इस तरीके से फिर उनका ताल्लुक बनता है, यानी इस तरीके से फिर वो अपना काम चलाते हैं। तो एक ये इसका दरबारी काहिन था, तो उसने रखा हुआ था अपने पास ही फ्यूचर के हालात बताने के लिए, ये जो भी क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए इस बादशाह ने रखा हुआ था। तो इस काहिन ने बादशाह से कहा कि मुझको एक होशियार लड़का दे दिया जाए तो उसको मैं अपना इल्म सिखा दूं, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और उसको पता था कि उसने मर जाना है, ठीक है, चाहे जितना भी जादू सीख ले लेकिन मौत तो नहीं टाल सकता, तो मालूम चल गया था कि अब बस मेरे दिन पूरे होने वाले हैं, तो एक लड़का मुझे दे दो, नौजवान लड़का, ताकि वो ज्यादा अरसा जो है वो काम कर सके तुम्हारे पास, ज्यादा उसकी लंबी उम्र होगी, तो मैं उसको अपना इल्म सिखा दूं। चुनाचे एक लड़का तजवीज किया गया, उसके रास्ते में एक राहिब यानी पादरी रहता था, और जमाने में दीन ईसा अलैहिस्सलाम ही दीन हक था, और ये राहिब उसी पर कायम इबादत गुजार था, वो लड़का उसके पास आने जाने लगा और खुफिया मुसलमान हो गया। तो ये लड़का जो सेलेक्ट यानी पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ होगा, उन्होंने मुल्क के अंदर ऐलान करवाया होगा कि जी हमें कोई नई लड़का चाहिए, फिर कोई भी इनके IQ टेस्ट वगैरह हुए होंगे, उन्होंने सिलेक्शन करी होगी, तो एक लड़का सेलेक्ट हो गया, तो उस लड़के को ये ड्यूटी लगाई गई कि तुम रोजाना इस काहिन के पास आओ और इससे इसका इल्म सीखो। तो वो अपने घर में ही रहता था, लेकिन घर से सुबह को काहिन की तरफ आता था और शाम को फिर वापस जाता था, तो रास्ते में उसको एक इबादत गुजार राहिब नजर आया, जो कि अपने किसी कमरे वगैरह में या कोई टूटी गुटिया वगैरह उसने बनाई हुई थी, तो उसके अंदर वो इबादत करता रहता था, और लोगों से, कुछ लोग उसके पास आते थे, उनको जो है वो अच्छी बातें बताता था, तो ये लड़का ना उसको देख करके उसकी तरफ माइल हुआ, तो उसके पास गया, बैठा, तो उसको बातें यानी उस राहिब की बातें उसको अच्छी लगी। राहिब कौन होते हैं? राहिब जो है वो लोग होते हैं जो कि रहबानियत के रास्ते के ऊपर चल पड़े। रहबानियत का रास्ता ये होता है कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है लेकिन दुनिया के मामलात से अपने आप को बिल्कुल हट कट कर इबादत करनी है, और ये दुनिया के मामलात से हटना जो होता है वो फिर इतना उनके यहाँ जरा ज्यादा हो जाता है कि फिर वो निकाह भी नहीं करते, ठीक है, यानी खानदान की जिम्मेदारियों से ही फिर ना अपने आप को अलग रखते हैं, तो इनको फिर आज के जमाने में यानी जो पोप्स होते हैं क्रिश्चियंस के या नंस होती हैं, तो वो दोनों यानी मर्दों और औरतों के अंदर ये दोनों जो है वो रहबानियत के ऊपर अमल करने वाले लोग होते हैं। तो रहबानियत जो थी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन उनके इस दुनिया से उठा लिए जाने के बाद फिर ईसाइयों में से कुछ ने जो है वो रहबानियत के रास्ते को अपना लिया, लेकिन कुरान ये कहता है कि ये रहबानियत जो थी ना ये बिदत थी, क्योंकि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम ने सिखाई नहीं थी इस तरीके से तुम अल्लाह की इबादत करो, लेकिन ये रहबानियत का तरीका जो है वो 100% इसको अल्लाह ताला ने गलत भी करार नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इस रहबानियत के तरीके के ना तकाजे बहुत बहुत सख्त हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ना इसके यानी आप अपने आप को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं, तो ये मुश्किल रास्ता जो है वो अगर कोई इसके तकाजों को मीट कर ले, ठीक है, तो फिर तो वो अल्लाह ताला का मुकर्रब बन जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है इसके तकाजों को मीट करना, इस वजह से जो इस रास्ते के ऊपर चलते हैं ना तो फिर वो गुमराही की तरफ इवेंचुअली चले जाते हैं, गुमराही की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो नंस एंड पोप्स वगैरह हैं तो ये देखने में तो भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान की फितरत के अंदर रखा है ना कि उसको ऑपोजिट सेक्स की जरूरत होती है, तो अब ये कुछ अरसे तक अपने आप को बचा पाते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर जो है वो बिलाआखिर जिना के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन वो चूंकि शादी करने की उनको इजाजत नहीं है, या उन्होंने अपने ऊपर पाबंद कर लिया अपने आप को कि शादी नहीं करनी है, तो अब जिना तो यानी अब जाहिर है वो कैसे करेंगे, जिना ही करेंगे ना, तो छुप करके ही करेंगे इस काम को, तो इसी तरीके से ये रहबानी रहबा यानी राहिब किस्म के लोग जो होते हैं वो अक्सर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये जो राहिब था ये वाकई नेक राहिब था, जो कि इबादत ही के रास्ते के ऊपर था, लोगों के साथ जो है वो मिनिमम कॉन्टैक्ट रखता था, लेकिन ये बहरहाल नेक बंदा था, ठीक है, और मकबूल बंदों में से था। तो ये लड़का उस राहिब के पास जाना शुरू हो गया और उसके पास बैठता था, और जब बैठता था तो फिर उसको देर हो जाती थी जादूगर के पास पहुंचने में। तो जादूगर उसको फिर डांटता भी था, मारता भी था, या आगे भी तस्करा आ रहा है इसका, और फिर वापसी पर भी ये बैठता था उस राहिब के पास जाकर के, लेकिन फिर उसको देर हो जाती थी, तो घर वाले फिर उसको, उसके माँ बाप उसको डांटते थे, मारते थे, लेकिन ये किसी को कुछ कहता नहीं था, बस अपना इसी तरीके से मामला चलाता रहा। तो लेकिन इसके दिल में ना एक ठटका था, एक यानी एक सवाल था कि भाई ये राहिब का जो जो दीन है, बिकॉज राहिब जिस तरीके पर है, इंसान का जो तरीका होता है ना वही इसका दीन होता है, तो राहिब जिस तरीके के ऊपर है तो वो तरीका क्या वाकई अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है, या जो जादूगर का तरीका है वो मकबूल है, तो इसको कंफर्म पता नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके साथ ये हुआ कि एक बार उस लड़के ने देखा कि किसी शेर ने रास्ता रोक रखा है और खल्क़े खुदा परेशान है, तो उसने एक पत्थर हाथ में लेकर अल्लाह ताला से दुआ करी, ठीक है, यानी गोया उसने इस्तिखारा किया, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम नहीं चल रहा था ना कि क्या बात ठीक है क्या बात गलत है, ठीक है। तो उसने फिर इस्तिखारा किया यानी अल्लाह ताला से दुआ करी, यानी अल्लाह से खैर तलब करी ना, कि ए अल्लाह अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए, और अगर काहिन सच्चा है तो ना मारा जाए। और ये कहकर वो पत्थर मारा तो शेर को लगा और वो हलाक हो गया। लोगों में शोर हो गया कि इस लड़के को कोई अजीब इल्म आता है, किसी अंधे ने, अच्छा ठीक है। तो उसने इस्तखारा किया कि मुझे चूंकि इस बात की हकीकत का नहीं पता, तो अल्लाह आप मुझे हकीकत दिखला दीजिए, ठीक है, यही इस्तखारे की हकीकत होती है कि जब हमें कंफर्म पता नहीं होता तो फिर हम अल्लाह ताला से तलब करते हैं। तो अपने मामलात के अंदर हमें मालूम नहीं होता ना कि जी ये मामला ठीक है कि ये मामला ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी मामले का पता है कि यही ठीक है, ठीक है का मतलब क्या कि इसके ऊपर कोई दलील मौजूद है ठीक होने की, जैसे कि फजर में 2 रकत फर्ज पढ़नी है आपने, ठीक है, अब फजर में 2 रकत पढ़नी है या 4 रकत पढ़नी है, इसके बारे में हम इस्तखारा तो नहीं करते ना, क्यों नहीं करते भाई इस्तखारा, ठीक है, क्यों नहीं करते कि मैं 2 रकत पढ़ूँ कि 4 रकत पढ़ूँ, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि 2 रकत के ऊपर दलील मौजूद है, और दलील क्या होती है, दलील जो होती है वो कुरान और हदीस होती है, ये दलील होती है, ठीक है। तो ये दलील जो है वो मौजूद है कि जी फजर में 2 ही रकत पढ़नी है, जब दलील मौजूद है ना तो फिर इस्तखारा नहीं किया जाता, ठीक है, कि मैं शराब पीऊं कि नहीं पीऊं, ठीक है, तो अब इसके बारे में सहारा तो कोई नहीं करता ना, क्योंकि शराब ना पीने के ऊपर दलील मौजूद है, लेकिन जिन चीजों के अंदर हमें दलील मौजूद नहीं होती है ना, पता नहीं होता कि हमने इधर जाना है कि इधर जाना है, तो उसके अंदर पे हम अल्लाह ताला से इस्तखारा करते हैं, ठीक है, कि ये करूं कि मैं ये करूं, इसके बारे में इस्तखारा करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज के बारे में दलील मौजूद है तो हम उसको करने ना करने में सखाना नहीं करते, बल्कि हम ये करते हैं कि ये जो मैं नेकी का काम कर रहा हूँ, जो मुझे पता है दलील से कि ये काम नेकी का है, तो अल्लाह फिर उसमें हम ये नहीं कि दुआ फिर नहीं करते, यानी दुआ की कोई जरूरत नहीं होती, नहीं, दुआ उसमें भी करते हैं, लेकिन उसमें हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह इस नेक काम के अंदर बरकत डाल दीजिए, मेरे लिए खैर डाल दीजिए, मेरे, ठीक है, यानी मुझे इस नेक काम से ज्यादा फायदा अता फरमा दीजिए और मेरे इस नेक काम को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की दुआएं करते हैं, इस्तिखारे वाली दुआ नहीं करते दलील वाली माम यानी बातों के अंदर, ठीक है। तो इसको ये बात पता नहीं थी क्योंकि इसका वास्ता जो है वो किसी अल्लाह के नबी के साथ तो नहीं हुआ था, कि जो बात कहता है तो वो दलील वाली बात होती है, तो इस वजह से इसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ये जो तरीका है ये सही है कि ये दूसरा वाला तरीका सही है। तो वो इस्तिखारा फिर अल्लाह ताला की तरफ से फौरन जवाब मिल गया कि शेर जो है वो पत्थर से मर गया, बिकॉज शेर जो है वो पत्थर से मरता तो नहीं है ना, एक अजीब सी बात हो गई। तो उसको कंफर्म पता लग गया इस बात से कि ये बात कि ये जो राहिब है यही ठीक है। बहरहाल ये एक बड़ा यानी अजीब सा मामला था कि शेर जो है वो पत्थर से मर जाए, तो लोगों ने देखा वहां पर, तो लोगों ने इसको देख करके फिर ये फैसला कर लिया अपने, उनके उनके जहन में ये बात आ गई कि ये इस लड़के को जो है ना कोई खास ताकतें, कोई खास इल्म हासिल है, जिसकी वजह से इसने एक छोटे से पत्थर से शेर मार दिया, ठीक है। तो अवामुन्नास फिर इसी तरह की चीज़ों से मुतासर हो जाते हैं ना, तो अवामुन्नास को दलील शलील की कोई ज़्यादा ट्रैक नहीं करती है, ठीक لکھے ہوئے ہیں، یعنی بہت زیادہ انٹلیکچوالزم کے اندر وہ مناس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ تر جو ہے نا یہ اسی طرح کے معجزے جن کو کہتے ہیں یا کرامتیں جن کو کہتے ہیں تو وہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کرامتوں سے پھر وہ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں کہ کون مقرب ہے اور کون مقرب نہیں ہے، کون جو ہے وہ صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ عوام الناس نے یہ کرامت دیکھی اس کے ہاتھ سے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا یعنی آؤٹ آف دا یوزول معاملہ ہو گیا، تو وہ اس کے معتقد بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے. اب کسی اندھے نے سنا کہ بھئی ہاں اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے، تو اس نے آ کر کے اس سے درخواست کری کہ جی میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اچھی ہو جائیں، یعنی آپ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی علم موجود ہے. تو لڑکے نے کہا کہ بشرطے کہ تو مسلمان ہو جا، یعنی شرط لگا دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو وہ اندھا مسلمان ہو گیا، اس نے قبول کر لیا. تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کری تو وہ اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں اچھی کر دیں اور وہ مسلمان بھی ہو گیا. اب بادشاہ کو یہ خبریں پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اس نابینا کو گرفتار کر کے بلایا. اچھا وہ جو اندھا تھا جو اس کے پاس آیا تھا، وہ اندھا تو اس کی پاپولیرٹی کے بعد آیا تھا نا، تو یعنی پہلے سے ہی لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا کرتا تھا، لوگوں سے پہلے یعنی ان کو پہلے مسلمان بناتا تھا، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا، یعنی یہ واقعی جینوئن بندہ تھا، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے نہیں تھا کہ جی میں ہی تمہیں ٹھیک کروں گا تو تم میرے معتقد بن جاؤ، میرے مرید بن جاؤ، یا مجھے جو ہے وہ ہدیہ دینا شروع کر دو تو میں اس کے بدلے تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا. وہ جی ایسا کام نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا اور اس بندے کو ایمان کے راستے پر ڈالتا تھا، پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا، یعنی آخرت بھی سنور جاتی تھی اس بندے کی اور اس کی دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا. تو یہ جب ریپیوٹیشن اس کی بادشاہ کے دربار میں ایک اندھا تھا جو کہ پیدائشی اندھا تھا، اور بادشاہ اس کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ بندہ میرے دربار میں آتا جاتا رہتا ہے، جاننے والا تھا وہ بادشاہ کا، اور پیدائشی اندھا بھی تھا، یہ بات بادشاہ کو معلوم تھی. تو جب اس شخص کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ لگا تو یہ اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا کہ جی میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو اس نے پھر وہی شرط اس کے سامنے بھی رکھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس نے کا اقرار کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس نے دعا کری، وہ ٹھیک ہو گیا. اب اگلے دن یہ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اپنی اچھی آنکھیں لے کر کے. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو پیدائشی اندھا تھا، اس کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کریں. تو اس نے آگے سے سچا جواب دے دیا کہ میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کری ہیں، جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بادشاہ نے تو اس کو تو بہت ہی غصہ آیا کہ یہ تو سسٹم کی باتیں کر رہا ہے، رب تو میں ہوں، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو. تو جب اس نے اس اندھے سے یہ باتیں سنی تو اس نے اندھے سے کہا کہ بھئی تمہیں تو یہ باتیں نہیں پتا تھی، تمہیں کسی نہ کسی نے تو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. تو کس نے بتائی ہیں؟ تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر بادشاہ نے اس کو ٹارچر کروایا. تو ٹارچر کرنے کی وجہ سے پھر اس اندھے نے یعنی جو ٹھیک ہو گیا تھا اس نے بادشاہ کو بتا دیا کہ مجھے اس لڑکے نے یہ باتیں بتائی ہیں. تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی بلا لیا اور لڑکے سے پھر یہی پوچھا کہ بھئی تم کیسے کرتے ہو. تو لڑکے نے بھی یہی کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں اور جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو بادشاہ نے اس سے بھی یہ کہا کہ بھئی تمہیں کس نے یہ باتیں بتائیں، تمہیں تو دوسرے کام پر لگایا گیا تھا جادوگر سے جو ہے وہ جادو سیکھنے کے لیے. تو اس لڑکے نے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ جو راہب تھا نا اس نے اس لڑکے کو کہا ہوا تھا کہ دیکھو تم مقبول تو ہو گئے ہو، لیکن جو مقبول ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے نا تو اس وقت تو میرا نام مت لینا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس لڑکے نے پھر اس بادشاہ کو انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا کہ کس سے میں نے باتیں سیکھی ہیں. پھر بادشاہوں کے پاس وہی پرانا حربہ، انہوں نے اس بادشاہ نے اس کو بھی ٹارچر کیا، ٹھیک ہے. جب اس کو ٹارچر کیا تو لڑکے نے بتا دیا کہ مجھے اس راہب نے یہ باتیں بتائی ہیں. تو بادشاہ نے پھر راہب کو بلا لیا دربار کے اندر. اب یہ تینوں اکٹھے ہو گئے تو تینوں کے سامنے بادشاہ نے یہی آپشن رکھا کہ تم لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے پرانے دین کے اوپر واپس آ جاؤ یا میرے دین پر واپس آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو تینوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، راہب نے بھی اور اس اندھے نے بھی انکار کر دیا. تو بادشاہ نے اندھے اور راہب دونوں کو وہیں پہ قتل کروا دیا، ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کو قتل نہیں کروایا. اب لڑکے کے ساتھ کیا کیا اس نے کہ لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے، مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے۔ کوئی زلزلہ وغیرہ اللہ نے بھیجا تو جو سپاہی لڑکے کو پکڑ کے لے گئے تھے تو سپاہی پہاڑ سے گرے اور ہلاک ہو گئے، لیکن لڑکے کو اللہ نے بچا لیا۔ اب لڑکا جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ بڑی زبردست چیز تھی، تو وہ بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا، ٹھیک ہے، صحیح سالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو دوبارہ بھیجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ سمندر میں غرق کرنے کے لیے۔ نجران کے علاقے کا یہ واقعہ ہے، تو نجران جو ہے وہ کوئی سمندر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، یعنی یمن، نجران جو ہے وہ اوریجنلی یمن کا حصہ تھا۔ تو اس کو سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، تو اس سے بھی وہ بچ گیا، جو لوگ اس کو لے کے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے پھر ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ بس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یکلخت عام لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ لڑکے نے بادشاہ سے کہا تھا کہ تم پہلے نا لوگوں کو بلاؤ، یعنی عوام الناس کو اکٹھے کرو، اور اس کے بعد پھر میرے ترکش سے، یعنی اس لڑکے کے پاس بھی تیر کمان ہوتے تھے، ہر بندے کے پاس ہوتے تھے زمانے میں، تو میرے ترکش سے ایک تیر لو اور میرے کمان کے اوپر اس کو رکھ کر کے یہ کہو کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو تم کرو گے نا تو پھر تم مجھے مار سکو گے۔ تو بادشاہ کی عقل پہ اس وقت پٹی پڑ گئی، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں عقل پہ پٹی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بظاہر تو بڑا وہ عقل مند بادشاہ تھا اور بڑا وہ نظام چلا رہا تھا، لیکن اس بات کو سن کر کے نا وہ ایسی فرسٹریشن کا میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ ایسا کرنے سے اس کو الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے یہ کام کر لیا، لوگوں کو بھی بلا لیا، کیونکہ ڈیسپریٹ تھا نا وہ، اس لڑکے کو کسی طریقے سے مارنے پہ ڈیسپریٹ تھا۔ اب ڈیسپریٹ انسان جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے لوگوں کو بھی بلایا اور سب کے سامنے جو ہے وہ ایسے کلمات پڑھ کر کے تیر چلایا، ٹھیک ہے۔ اب سب لوگوں نے سنا، یعنی سب نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ ہزاروں لوگ تھے وہاں پر، تو ظاہر ہے جو سامنے والے لوگ تھے انہوں نے سنا اس کی بات کو، اور پھر انہوں نے پیچھے کمیونیکیٹ کیا کہ بھائی ایسا ایسا بادشاہ نے کہا، لیکن دیکھا سب نے وہاں پر، بیکاز سائٹ جو ہوتی ہے وہ تو دور دور سے نظر آتی ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے جب تیر چلایا تو اس لڑکے کے پیشانی کے اوپر یا کنپٹی کے اوپر وہ تیر لگا اور وہ لڑکا واقعی پھر مر گیا۔ تو اس منظر کو دیکھ کر کے جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے ایمان نکل کے آ گئے اور سب نے اعلانیہ، یعنی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر کے بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے اس نے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت آدمی جلائے گئے۔ اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل، اس صورت میں، یعنی یہ جو ہم نے صورت پڑھی ہے اس میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان قسم کے ساتھ فرمایا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، مراد برجوں سے بڑے بڑے ستارے ہیں۔ قضا فی الدر المنصور مرفون، اب باقی صورت کے بارے میں پھر آگے چل رہے ہیں۔ قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، و شاہدی و مشہود، بلکہ یوم الموعود یعنی قیامت کے دن کی، یوم الموعود سے مراد کا قیامت کا دن ہے، و شاہدی و مشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے یعنی مشہود۔ ترمذی شریف کی حدیث میں مرفوعاً ہے کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود عرفہ کا دن ہے، اور ایک دن کو شاہد اور دوسرے کو مشہود شاہد اس لیے فرمایا کہ یوم جمعہ میں تو سب اپنی اپنی جگہ رہتے ہیں، تو گویا وہ دن خود آتا ہے، یعنی گویا کہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے وہ آتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نکل کر کے یعنی جامع مسجد میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جمعہ کا دن جو ہے وہ آتا ہے، اور یوم عرفہ میں جو حاجی ہوتے ہیں، حجاج ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات سے سفر کر کے عرفات میں اس یوم کے قصد سے جمع ہو جاتے ہیں، تو گویا وہ دن مقصود اور مشہود ہے اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو عرفہ کا دن ہے نا وہ یوم عرفہ میں لوگ اس دن کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک یعنی یہ مزید ایک دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ عرفہ کا دن جو ہوتا ہے وہ یوم عرفہ کے علاوہ نہیں ہوتا، یعنی عرفہ کے میدان کے علاوہ نہیں ہوتا، جس جگہ عرفہ کا میدان ہوتا ہے نا وہاں پہ یوم عرفہ ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ہر ملک میں عرفات منائیں، ٹھیک ہے، ہر ملک میں عرفات نہیں ہوتا، ہر ملک کے اندر کیا ہوتا ہے نویں ذی الحجہ ہوتی ہے، یعنی ذلحجہ کو جو مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس کی جب نوی تاریخ ہوتی ہے نا, تو اس نوی تاریخ کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ یعنی نو ذلحجہ کا روزہ ہوتا ہے, وہ عرفات کا روزہ نہیں ہوتا. عرفات کا روزہ جو ہوتا ہے وہ یعنی جہاں پر عرفات ہے وہ عرفات وہیں پر ہوتا ہے, یوم العرفہ عرفات کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. گویا کہ عرفات کا جو دن ہے وہ عرفہ کے میدان میں آتا ہے, ٹھیک ہے, میدان عرفات کے اندر آتا ہے, تو ساری دنیا میں نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یعنی علاقوں کے اندر رہ کر کے نا ہم یعنی ان کے ساتھ سولیڈیرٹی وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر بے شک وہ آٹھ ذوالحجہ کا بھی دن کیوں نہ ہو, ہم نے عرفات کا روزہ رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی عرفات کا روزہ تو نو ذوالحجہ کو ہوتا ہے, ہم جو ہے وہ اپنی آٹھ ذوالحجہ کو نو ذوالحجہ بنانے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے. بہرحال تو عرفات کا دن جو ہے وہ مشہود ہے. تو آگے جواب قسم ہے کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے. ان کے ملعون ہونے کی خبر دینے سے تسلی مومنین کی ظاہر ہے کہ اسی طرح جو کافر اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گرفتار لعنت ہوں گے, جس کا اثر خواہ دنیا میں بھی مرتب ہو جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں مقتول و مخذول ہوئے, یا صرف آخرت میں جیسے کہ عام کفار کے لیے یقینی ہے. اور دشمن کے عذاب کی خبر سے تسلی ہونا امر طبعی ہے, کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے, تو جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری دشمن کو بھی تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک امر طبعی ہے, یہ ایک انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دشمن کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کی خبر مل کر کے انسان کو تسلی ملتی ہے, کیونکہ دشمن بہت زیادہ اذیت دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ انسان کا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مومنین کو تسلی دی ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو تم ہماری بات پر یقین رکھو کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے کہ اس زمانے کے مومنین کو تکلیف دی تھی. ان لوگوں کا بیٹھنا اس ظلم و ستم کے انتظام اور نگرانی کے لیے تھا, یعنی یہ لوگ خندقوں کے جو کنارے تھے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور مومنین کو پکڑ پکڑ کر کے خندق کے اندر پھینک رہے تھے, تو گویا کہ اس پورے کے پورے سسٹم جو کہ وہاں پہ چل رہا تھا اس کو یہ رن کر رہے تھے, پکڑنا ایک بندے کو اور پھر اس کے سامنے یہ بات رکھنا کہ تم دین اسلام سے پھرتے ہو کہ نہیں پھرتے ہو, پھر اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس کو پھر آگے پاس کرنا, ان لوگوں کے حوالے کرنا جو کہ خندق میں پھینکنے کے اوپر مامور ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ لوگ پکڑتے تھے پھر اس کو خندق کے اندر پھینکتے بھی تھے. تو یہ سارا انتظام اور نگرانی یہ لوگ بیٹھے کر رہے تھے. اچھا, لفظ شہود میں علاوہ نگرانی کے اشارہ ان لوگوں کی سنگ دلی کی طرف بھی ہے کہ دیکھ کر بھی ترحم نہ آتا تھا, یعنی ان کو رحم نہ آتا تھا مومنین کے ساتھ یہ جو حرکتیں کر رہے تھے اس کے اوپر ان کو رحم نہیں آتا تھا, اور اس کو خدا تعالی کی لعنت میں خاص دخل ہے کہ یہ سنگ دلی سبب لعنت کے ہے. یعنی دل کا پتھر ہو جانا یہ کیوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ, کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر سے دور ہو جاتی ہے, اور یہی اصل مطلب ہوتا ہے لعنت کا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو کسی کو جب ہم یعنی لعنت کی بد دعا دیتے ہیں تو در حقیقت ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جائے, یا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو اللہ کی رحمت کی سے محروم ہو جانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے, پتھر جیسا ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر سے نرمی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے پھر کنکلوژن کیا نکلا کہ دل کے اندر سے نرمی کا نکل جانا یہ دراصل اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اللہ کی رحمت ہوتی نا تو پھر دل اتنا پتھر نہ ہوتا. تو اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ سے دل پتھر ہو جاتا ہے, اور اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی جا رہی ہوتی ہے. جو ہوتا ہے نا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور ایمان والے لعنت کرتے ہیں, اور تو اس کی मतलब यही होता है। तो अब हम अब जरा बैक ट्रैक करें कि अगर हमारा दिल भी पत्थर की तरह से सख्त है कि उसके अंदर ना तो इंसानों के लिए नरमी है, ठीक है, और ना जो है वो हमारा दिल जो है वो अल्लाह ताला की बातों को सुनकर के नरम होता है, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो चुके हैं। तो अगर ये रियलाइजेशन हमारी अकल के अंदर आ जाए ना कि हमारा दिल जो सख्त हुआ हुआ है वो अल्लाह की रहमत से दूरी की वजह से है, तो अब हम अकली तौर पर अपने आप को तौबा के ऊपर मायल कर सकते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, ठीक है, और मेरे इस दिल की नरमी को, मेरे इस दिल की सख्ती को जो है वो नरमी से तब्दील कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यानी अकली तौर पर कन्विंस होकर के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला फिर इस रहमत का सिलसिला हमारे ऊपर दोबारा जारी फरमा देंगे, और इसके जारी होने से फिर हमारे दिल के अंदर भी नरमी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इन काफिरों ने, इन मुसलमानों में और कोई ऐब नहीं पाया था बजुज इसके कि वो खुदा पर ईमान ले आए थे, जो ज़बरदस्त और सदावार हम्द है। सदावार का मतलब होता है डिजर्विंग, ठीक है, तो हम्द को डिजर्व कौन करता है, अल्लाह ताला डिजर्व करता है, उसके ऊपर ये ईमान लेकर के आए थे, तो इस वजह से इन लोगों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। दिल की सख्ती की कुछ अलामत बताइए। दिल की सख्ती की अलामतें मेनली यही होती हैं कि इंसानों, अल्लाह ताला की मखलूक की तरफ बेरहमी का बर्ताव होना, ठीक है, यानी किसी की तकलीफ के ऊपर परेशान ना होना, बिल्कुल ही यानी बेहिस हो जाना दूसरों की तकलीफ के बारे में, दूसरों की परेशानी के बारे में, ठीक है, तो ये दिल की सख्ती की अलामत है। दूसरी दिल की सख्ती की अलामत ये होती है कि आखिरत की बात हो, जन्नत और जहन्नम की बात हो, और दिल बिल्कुल भी ना जन्नत की तरफ मायल ना हो, अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ मायल ना हो, यानी शौक बिल्कुल भी ना हो। आपको जन्नत की जितनी भी बातें बता दी जाए, आपके दिल बिल्कुल भी उस तरफ मायल नहीं हो रहा, ठीक है, कोई शौक नहीं, कोई जस्तजू नहीं, कोई कान लगा देना तक भी नहीं, जरा गौर से सुन तो नहीं कि क्या बातें हो रही हैं, तो ये भी दिल की सख्ती की अलामत है। और दूसरी तरफ जहन्नुम की बातें, अल्लाह ताला के अजाब की बातें, ठीक है, अल्लाह ताला के नाराजगी की बातें, अल्लाह ताला के से दूरी की बातें, ठीक है, कि अल्लाह ताला, यानी ये सदा वाली बातें सारी की सारी, तो सदा वाली बातों को सुन करके दिल के अंदर बिल्कुल भी कोई डर, खौफ, फिक्र पैदा ना हो, ठीक है, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, सुनी अनसुनी, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, ऐसा वाल ये दिल में बिल्कुल ही कोई इफेक्ट ना हो रहा हो इन बातों से, तो ये भी दिल की सख्ती की अलामत होती है, ठीक है, तो ये दिल की सख्ती की अलामत है। ये अकल एक अलग चीज होती है, ठीक है, तो दिल बेशक सख्त क्यों ना हो जाए लेकिन अकल फिर भी सलामत होती है इंसान की, ठीक है, इसी वजह से दिल की सख्ती की वजह से ना मायूसी फिर भी, यानी अगर कोई इंसान फील कर रहा है कि वाकई मेरा दिल सख्त हो गया, तो अब ये नहीं है कि बस उसके लिए तो रास्ते बंद हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिल सख्त हो गया, दिल मुर्दा हो गया या दिल पत्थर की तरह हो गया, अब तो बस खत्म हो गया मामला, ठीक है ना। ये जो खत्म हो गया मामला जो है ना, ये फैसला किसने किया है, ये आपके दिल ने फैसला नहीं किया है, ये आपकी अकल ये फैसला कर रही है, ठीक है, कि अब तो मामला खत्म हो गया, ठीक है, तो ये जो मायूसी वाला फैसला किया है ना, ये आपकी अकल ने किया है, अकल आपकी काम कर रही है, इट्स स्टिल फंक्शनिंग, ठीक है, दिल बेशक मर गया हो, दिल बेशक सख्त हो गया हो, ठीक है, दिल में कोई कुवत, कोई यानी पॉजिटिव चीज बाकी ना भी रही हो, लेकिन अकल तो चल रही है ना अभी, ठीक है, तो अकल चल रही है ना, तो अल्लाह ताला से जो दुआ करते हैं ना, तो वो अकली लेवल पर दुआ करें, अभी दिल उसमें शामिल होने के काबिल नहीं हुआ उस दुआ के अंदर, वो दुआ के अंदर जो है वो रिक्कत अभी आपकी पैदा नहीं होगी, लेकिन दुआ के अंदर जो सच्चाई है ना कि हाँ मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट केम टू दिस रियलाइजेशन कि मेरा दिल मर चुका है, ठीक है ना, तो अभी भी अकल से तो दुआ कर सकते हैं ना, अकल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं ना कि अल्लाह मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरा दिल मर गया है, मैंने इस बात को मान लिया कि वाकई मेरे दिल के साथ इतना बुरा मामला हो चुका है, या मैंने कर लिया अपने दिल के साथ ऐसा मामला, ऐ अल्लाह लेकिन माफ तो तू करने वाला है ना, تو تو غفور ہے، جیسے اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ هو الغفور الودود، کہ اے اللہ تو معافی معاف کرنے والا ہے، اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعفو عنا یا کریم۔ تو یہ جو دعا کریں گے نا، یہ عقلی لیول پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے، میرے دل کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو دل، یعنی یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ دل کے مر جانے سے آپ کا راستہ بند نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ عقل تو ابھی بھی چل رہی ہے نا، تو عقل کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر آگے دل کے زندہ ہونے کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کے پاس طریقے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت طریقے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کر کے استعمال کر کے پھر ہمارے دل کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا، جو تک چاہیں پھیر لیں۔ یہ سختی دور کیسے ہوگی؟ بھائی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر اس کے بعد جو احکام دیے جا رہے ہیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، سختی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ یہ یعنی اس مخمصے میں نا گرفتار ہوں کہ جی کیسے دور ہوگی، یعنی کیا پروسیس کیا ہوگا اس کو دور کرنے کا، نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بات ماننی ہے بس، اطاعت، اور یہ اطاعت ہی جو ہے نا، یہی پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ فرمات ہو رہے ہیں کہ ان یہ جو ہے وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ جو ایمان والوں کے ساتھ جو یہ انتقام لے رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ انتقام جو لے رہے تھے تو انہوں نے کرا کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا جو یہ انتقام لے رہے تھے؟ بھائی انتقام تو اس بات پہ لیتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو، تو اب آپ اس سے انتقام لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا برا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان بادشاہ سلامت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا برا کیا تھا؟ انہوں نے کوئی بادشاہ سلامت کی بھینس چرائی تھی، بھینس چرائی تھی، کوئی بادشاہ سلامت کے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، کوئی بادشاہ سلامت کو جا کر کے جو ہے وہ کھری کھری سنانی شروع کر دی تھی، کیا کیا تھا انہوں نے کہ بادشاہ نے جو ہے اور بادشاہ کے وزیروں نے، بیکاز یہ جو مشورہ آیا تھا یہ بادشاہ نے تو مشورہ کیا تھا نا، یہ تو کسی وزیر میں سے کسی نے دیا ہوگا کہ بھی خندقیں کھدواؤ اور پھر ان کو ڈالو ان کے اندر، ختم کرو ان کا معاملہ۔ تو یہ اتنا ایکسٹریم میجرز، اتنے ایکسٹریم میجرز جو ہیں وہ بادشاہ نے کیوں اٹھائے؟ صرف اس بیسس کے اوپر کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ یعنی اب اس کے اوپر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ آپ میں سے چند کے سامنے پہلے بھی شاید ڈسکس ہو چکا ہے کہ اتنا ایکسٹریم قدم کہ آگ کی خندق میں پھینک دینا، تو اس کے لیے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایسا کیا، یعنی ان کی نفرت کو ہمارے دل میں مزید پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے گویا کہ ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں معاملے کو کہ وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ کسی نے اپنے کوئی بچہ تھا، فار ایگزامپل محلے کا بچہ تھا یا کوئی بچہ تھا، غریب بچہ تھا، اب کسی جو ہے وہ اس محلے میں کوئی جبار رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی بہت ہی جو ہے وہ سنگدل قسم کا انسان تھا، اس نے ایک دن جو ہے کیا ہوا کہ بچے نے نا اس کے گاڑی کے اوپر کوئی تھوڑی سی گندگی لا کر کے ڈال دی، ٹھیک ہے نا، اس جبار کی گاڑی پر بچے نے، محلے کے بچے نے گندگی لا کے ڈال دی۔ اب اس نے اس بچے کو اس غلطی کے اوپر نا پکڑ کر کے ایسی سزا دی جیسے کہ وہ مشہور ہے کہ جی جو جاگیردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ٹھاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سزا دیتے ہیں نا، تو بچے کے اس چھوٹے سے معصومانہ غلطی کے اوپر اس نے اتنی بڑی سزا دی کہ بچہ جو ہے وہ گویا کہ مر ہی گیا تقریباً اس سزا کی وجہ سے۔ اب آپ آگے سے کیا بولیں گے کہ بھائی بچے نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا جس کے اوپر تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا انتقام لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جبار کیا کہے گا؟ جبار یہ کہے گا کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے میری گاڑی کے اوپر لا کر کے کچرا ڈالا، ٹھیک ہے نا، تو بھائی وہ کسی بچے کی گاڑی کو تھوڑی تھی، وہ کوئی آپس میں بچوں کا کھیل کو تھوڑی ہو رہا تھا کہ کسی دوسرے بچے کی گاڑی پر کچرا پھینک دیا، اس نے میری گاڑی پر کچرا پھینکا، میری گاڑی جو تھی وہ اتنے ملینز کی میں نے خریدی تھی، اتنا اس کی صفائی ستھرائی کے اوپر میں خرچہ کرتا ہوں، اتنا وہ، یعنی میری عزت کا نشان ہے وہ میری گاڑی، تو اس بچے نے جو میری گاڑی کے اوپر کچرا ڈالا تھا نا، یہ کوئی چھوٹا آفینس نہیں تھا، یہ بہت بڑا آفینس تھا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ ठीक है ना, लेकिन दूसरा बंदा क्या कहेगा, भाई कौन से इतना बड़ा काम कर लिया, भाई गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा कचरा फेंका था, अगर उसके ऊपर पानी से तो धो देते तो गाड़ी साफ हो जाती, ठीक है ना, तुमने इतना बुरा इंतकाम क्यों लिया इस बच्चे के साथ, ठीक है ना। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख रहा है, वो जो जब्बार है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख रहा है, लेकिन प्रेजेंट करने वाला तो ऐसी प्लान करेगा ना कि बच्चे ने बस कचरा ही तो थोड़ा सा डाल दिया था, धुल जाता वो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला प्रेजेंट कर रहा है इस मामले को, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जानते हैं कि ये लोग जो मेरे बंदों के साथ इतना बड़ा इंतकाम ले रहे थे ना, इसकी वजह थी, ऐसे कुछ थोड़ी इतना बड़ा इंतकाम ले रहे थे, वजह थी, ये इल्म अल्लाह ताला को है, ठीक है। तो वो इल्म क्या है अल्लाह ताला को कि ये लोग जो है ये जो इंतकाम ले रहे थे, यानी इतना बड़ा एक्सट्रीम मेजर इन्होंने इतने हजारों बंदों को मार करके लिया, तो क्यों ले रहे थे, ठीक है। वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि इन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया था, मुसलमान हो गए थे, और ये मुसलमान हो जाना जो है वो दरअसल जो है ना वो मामला नहीं होता जो कि हमारे मुसलमान होने के साथ होता है, कि हम जब मुसलमान हो जाते हैं यानी दीनदार बन जाते हैं, ठीक है, चूंकि हम सारे के सारे माशाल्लाह पैदाइशी मुसलमान ही है यहाँ पर यकीनन, ठीक है ना, तो हम पैदाइशी तो मुसलमान हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम असल मुसलमान कब बने कि जब हम दीनदार बन गए, ठीक है ना। तो हमारी दीनदारी का मतलब क्या होता है कि जब हमने इबादतें करनी शुरू कर दी, ठीक है ना, जब हमने नमाज की जरा पाबंदी करनी शुरू कर दी, जब हमने जो है वो कुछ पढ़ने पढ़ाने की चीजें ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी, ठीक है, ज्यादा उम्रे करनी शुरू कर दी, ज्यादा ज्यारतें करनी शुरू कर दी, ठीक है ना, तो ये सब, या फिर ये कि जाहिरी तौर पर हम कुछ हमने अपने शक्ल सूरत के अंदर तब्दीली कर ली, दाढ़ी रख ली, पहले दाढ़ी नहीं थी, ठीक है, फिर पहले जो है वो ऐसे कपड़े पहनते थे, फिल्म एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस और एक्ट्रेस के कपड़े होते थे वो पहनते थे, अब जो है वो हमने जरा मौलवियों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो ये हमारे दीन की अलामत ही होती है, तो भाई ये जो चंद जाहिरी तब्दीलियां लानी होती हैं, तो ये जाहिरी तब्दीलियां जो होती हैं वो कोई ऐसा बड़ा मामला तो नहीं होता कि जिसकी वजह से कोई हमें कत्ल ही कर दे, हमें तो किसी ने कत्ल नहीं किया ना, दाढ़ी रखने के ऊपर हमें किसी ने कत्ल तो नहीं किया, ठीक है ना, हम उम्रे के ऊपर चले जाते हैं महीने में एक दफा या सऊदी अरब में रहने वाले, ठीक है, तो अब उसके ऊपर कोई हमें कत्ल तो नहीं कर देता ना, तो फिर इन लोगों को क्यों कत्ल कर दे रहे थे, ठीक है ना। या ये कि मक्का मुकर्रमा के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लोग ईमान लेकर के आ गए, तो उन्हीं के जो रिश्तेदार थे, उन्हीं के भाई बंद, उन्हीं के दोस्त अहबाब, वो उनके जानी दुश्मन क्यों बन गए, ठीक है, कि उनको जो है वो अज़ियतें देना शुरू कर दी, उनका सोशल बायकॉट कर दिया और उनको जलील और रुस्वा करना शुरू कर दिया, उनके साथ अपने मामलात खत्म कर दिए, ठीक है ना भाई, क्या ऐसा उन्होंने काम किया था, ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर लेते होंगे अगर हमारे तरीके पे वो मुसलमान हुए तो ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर लेते थे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ और यानी कुछ काम करने छोड़ दिए उन्होंने, तो उसके ऊपर इतना बड़ा इंतकाम क्यों लेते थे, इतने दुश्मन क्यों हो जाते थे, ठीक है। तो उसका भी जवाब यही है कि असल में जो दीन है ना वो इबादतों का और पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं होता, बल्कि असल में जो दीन होता है वो होता है अताअत के क़िबले के तब्दील हो जाने का नाम, ठीक है, कि आप पहले किसकी अताअत किया करते थे, अब आप उसकी अताअत को छोड़ करके किसी दूसरे की अताअत करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कौन दूसरा कौन होता है कि जो कि दीन की आपको जिसने दावत दी है, ठीक है, अब आप उसकी अताअत करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये अताअत के क़िबले का तब्दील हो जाना, ठीक है ना, ये छोटा ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना, ये छोटा ऑफेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, और ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि जिसकी बेसिस के ऊपर लोग अपने सारी दोस्तियां खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, अपने सारे रिश्तेदारियों को के ऊपर जो है वो पानी फेर देते हैं, ठीक है, और यानी इतने जानी दुश्मन हो जाते हैं कि अगर उनको आग की खंदक में फेंकना भी पड़ जाए ना किसी को इस गुनाह के ऊपर, अताअत का क़िबला चेंज कर देने का गुनाह के ऊपर, कि वो आग की खंदक पर में फेंकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ चंद इबादतों की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि ये दरअसल अताअत की तब्दीली की वजह से होता है, और यही वजह जो थी ना वो इन लोगों की भी इतनी बड़ी सजा देने की बनी थी कि इन्होंने इतने हजारों अपने ही सिटीजन्स को, ठीक है ना, बादशाह के ही इलाके में रहने वाले वो सिटीजन्स थे बादशाह के, ठीक है, बादशाह के ही अवाम थे, और वो यानी वो ऐसे को थोड़ी होंगे कि वो एक अगली नस्ल के लोग थे, कोई गैर नस्ल के लोग थे, भाई उसी इलाके के रहने वाले लोग थे ना, उसी नस्ल के लोग थे, तो उनकी फिर इन सजा देने वालों से रिश्तेदारियां भी होंगी, کچھ نہ کچھ تعلقات ہوں گے، نہ رشتے داریوں کے تعلقات ہوں گے، دوستیوں کے تعلقات ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری بن گئی. اور پرائمری چیز کیا بن گئی کہ ان لوگوں نے ہمارے بادشاہ کی اطاعت کیوں چھوڑ دی، کیسے چھوڑ دی، اور انہوں نے اس لڑکے کی بات مان کر کے اپنے زندگی کو ایسے کیسے چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے نا، تو اس کی سزا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بغاوت. ٹھیک ہے نا، بغاوت کہتے ہیں اس کو اصل میں. ٹھیک ہے، اور بغاوت کی کیا سزا ہوتی ہے، بغاوت کی سزا صرف موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج تک جو ہے وہ چاہے کتنے ہی کچھ سویلائز معاشرہ سو کالڈ نہ کہنانا شروع ہو جائے، بغاوت کی سزا وہاں بھی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سوائے ہمارے اپنے ملک کے، ہمارے ملک میں جو بھی بغاوت کرتا رہا اس کی سزا وزا کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن باقی ملکوں کے اندر بغاوت کی سزا موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، اصل بادشاہ سے بغاوت کر دی تھی، اور بادشاہ جن چیزوں کو صحیح سمجھتا تھا ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کو باغی یعنی گردانا جاتا ہے، اور جو باغی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اوور ہو چکا ہے. تو پھر پرسوں انشاءاللہ پھر یہاں کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، السلام علیکم.